بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، और अपने परवरदिगार की नेमतों को बराबर बयान करते रहना।
सामी रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज़ में आप सामीन ने सूरह मुबारक जुहा की तलावत और इसका तर्जुमा समात फरमाया क़ारी थे करीम मंसूरी। सामीन, हमारी दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्स और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्स पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sahartv.ir। समीन, हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ यूँ हैं। अब से थोड़ी देर बाद आप सामईन समात फरमाएंगे प्रोग्राम गिर्दो पेश, जिसमें आलमी ख़बरें और इंटरव्यू शामिल रहेगा। फिर आप नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात फरमाएंगे। नात के बाद तारीखी मालूमात पर मबनी हमारा रोज़ का सिलसिला होगा, यादों के झरोके। फिर आप सामीन सुन सकेंगे अपना पसंदीदा प्रोग्राम बज़्म दोस्तां। उसके बाद समात फरमाइएगा अखबारात के जायज़े पर मबनी प्रोग्राम आईना सहाफ़त। प्रोग्राम आईना सहाफ़त के बाद फ़ारसी ज़बान सीखने वाले शायकीन के लिए उनका पसंदीदा प्रोग्राम होगा ये फ़ारसी सीखिए। और नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा मीनारे नूर। सामिन, ये तो रही हमारी दूसरी मजलिस में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब। कुछ ही लम्हात बाद प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत होते हैं। वक्त हुआ है प्रोग्राम गिर्दो पेश का। जी हाँ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश में सबसे पहले होंगी आलमी खबरें। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथी हाशिम अली।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज अहम खबरों की सुर्खियां। ईरान के वजीर दाखला ने कहा है कि अरबईन हुसैनी अजीम इस्लामी मुआशरे के इत्तहाद और वहदत की अलामत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की इंतजामी कमेटी के अंदाज़ों के मुताबिक रमासाल अरबईन हुसैनी के मौके पर इराक़ की तारीख का सबसे बड़ा इज्तमा करबला मुअल्ला में देखा जाएगा। इस्लामी जमहूर ईरान ने यूरोपी ट्राइका के गैर तामीरी बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए इन मुल्कों को नसीहत की है कि सिफारतकारी और मुज़ाकराती अमल के दौरान तखरीबी इकदामात करने के बजाय मुज़ाकरात के हल तलब मसाइल के हल और इख्तलाफात को दूर करने के लिए अपनी कोशिशें तेज करें। हिंदुस्तान में राहुल गांधी की क्यादत में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा जारी है और इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि लोग भारत जोड़ो यात्रा से काफी पुरजोश हैं। और ईरानी एनिमेशन फिल्म संपाश को बर्तानिया में होने वाले साइंस फिक्शन फिल्म फेस्टिवल की जानिब से दो इनामात का हकदार करार दिया गया है। अहम खबरों की सुर्खियों के बाद अब खबरों की तफसील। ईरान के वजीर दाखला ने कहा है कि अरबईन हुसैनी अजीम इस्लामी मुआशरे के इत्तहाद और वहदत की अलामत है। इतवार को तमरचीन सरहदी गुजरगाह के मुआयने के बाद सहाफियों से बातचीत करते हुए ईरान के वजीर दाखला अहमद वहीदी ने अरबईन हुसैनी को अजीम उम्मत मुस्लिमा के इत्तहाद और यकजहती की अलामत करार दिया। उन्होंने अरबईन मार्च में अहले सुन्नत भाइयों की भरपूर शिरकत और जायरीन की खिदमत के लिए लगाए जाने वाले मौकिबों की कदरदानी करते हुए कहा कि इस इकदाम ने उम्मत में इख्तलाफात को हवा देने की साजिशों पर खत्ते बुतलान खींच दिया है। ईरान के वजीर दाखला का कहना था कि अरबईन मार्च में ईरानियों के इत्तहाद ने आलमी साम्राज्य को लर्जा बरअंदाम और उनके इश्क हुसैनी और इश्क इस्तकामत को नुमाया कर दिया है। انہوں نے تمرچین گزرگاہ پر زائرین کے لیے دستیاب سہولتوں کو اطمینان بخش قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ سرحد پہلی بار زائرین کے لیے کھولی گئی ہے اور صرف چند مہینے کے اندر اندر یہاں بنیادی ڈھانچہ تعمیر کیا گیا ہے۔ تمرچین سرحد سے روزانہ دسیوں ہزار زائرین کے عراق جانے کی سہولت موجود ہے۔ دوسری جانب ایران کے محکمہ شہری ہوا بازی کے سربراہ محمد محمدی بخش نے کہا ہے کہ 3 کارگو ہوائی جہاز زائرین کے لیے کھانے پینے کی اشیاء اور دوائیں نجف اور بغداد منتقل کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ عراق میں پیدا ہونے والی بعض مشکلات کے بعد نائب صدر محمد مخبر کی ہدایت پر ہلال احمر اور ایرانی سفارت خانے کی مدد سے زائرین کی ضرورت کا سامان عراق منتقل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اربعین حسینی میں شرکت کے لیے ایران میں داخل ہونے والے پاکستانی زائرین کی تعداد 20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان کی اربعین کمیٹی کے سربراہ جواد قمبری نے ہمارے نمائندے سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ اب تک میر جاوا اور رمضان کے راستے 20,100 سے زیادہ پاکستانی زائرین ایران میں داخل ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 11,297 پاکستانی زائرین رمضان کے راستے جبکہ باقی 8,855 زائرین میر جاوا کی سرحد سے ایران پہنچے ہیں۔ صوبائی اربعین کمیٹی کے سربراہ نے بتایا کہ سرکاری اور نجی اداروں کے تعاون سے رمضان اور میر جاوا کی سرحد پر زائرین کو لازمی سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے روزے کی انتظامی کمیٹی کے اندازوں کے مطابق رواں سال اربعین حسینی کے موقع پر عراق کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کربلا معلی میں دیکھا جائے گا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم کے ترجمان علی شبر نے اتوار کو بتایا کہ 40 ملین مارچ اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور عاشقان سید الشہداء علیہ السلام کی بڑی تعداد عراق اور دیگر ممالک سے کربلا کی جانب رواں دواں ہے۔ علی شبر نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے حرم کی جانب سے سیکورٹی، صحت خدمات، لاجسٹک اور زائروں کی آمد و رفت کا انتظام کیا جا چکا ہے اور ایران کی سرحدوں سے لے کر کربلا معلی تک بسوں کا انتظام بھی مکمل ہے۔ علی شبر نے مزید کہا کہ اندازوں کے مطابق اور پیش کی جانے والی خدمات کے پیش نظر اس سال اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کربلا پہنچنے والے زائرین کی تعداد تاریخی ہوگی۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے یورپی ٹرائیکا کے غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے ان ملکوں کو نصیحت کی ہے کہ سفارتکاری اور مذاکراتی عمل کے دوران تخریبی اقدامات کرنے کے بجائے مذاکرات کے حل طلب مسائل کے حل اور اختلافات کو دور کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے یورپ کے اس غیر تعمیری بیان پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ تعجب کا مقام ہے کہ ایسے حالات میں جب سفارتی عمل اور مذاکرات کے فریقوں کے درمیان پیغام اور جوابی پیغام کا سلسلہ جاری ہے، 3 یورپی ممالک نے بے سوچے سمجھے اور انحرافی قدم اٹھایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ 3 یورپی ملکوں نے اپنے غیر سنجیدہ بیان سے مذاکرات کو ناکام بنانے میں سرگرم صہیونی حکومت کے ہی راستے پر قدم بڑھایا ہے اور اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انہیں اس کے نتائج کی ذمہ داری بھی قبول کرنی ہوگی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ہونے والے مذاکرات کو نتیجہ خیز بنانے کے تعلق سے ایران کی سنجیدہ کوششوں اور نیک نیتی کا ذکر کیا۔ نیز اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ مذاکرات میں اب تک جتنی بھی پیش رفت ہوئی ہے وہ سب ایران کی کوششوں اور پہل سے ہوئی ہے اور یورپی ممالک پہلے کی طرح اب بھی مذاکرات کو ناکام بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یورپی ملکوں سے کہا کہ وہ دھونس دھمکی کی زبان استعمال کرنے سے باز رہیں اور امریکہ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کی ذلت آمیز شکست سے عبرت حاصل کریں۔ انہوں نے کہا کہ یورپ اس خیال میں نہیں رہے کہ پابندیوں اور دھمکیوں سے ایرانی عوام کو ان کے حقوق تک رسائی سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ہندوستان میں راہل گاندھی کی قیادت میں کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا جاری ہے اور اس موقع پر پرینکا گاندھی نے کہا ہے کہ لوگ بھارت جوڑو یاترا سے کافی پرجوش ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس کی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی نے اتوار کو کہا کہ پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی کی قیادت میں کنیا کماری سے کشمیر تک جاری بھارت جوڑو یاترا سے لوگ پرجوش ہیں۔ انہوں نے حکمران بھارتی جنتا پارٹی کی کارکردگی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ لوٹ کھسوٹ میں مصروف بی جے پی حکومت سے عوام آزادی چاہتے ہیں۔ پرینکا گاندھی نے کہا کہ بھارت جوڑو یاترا تمل ناڈو سے کیرل میں داخل ہو گئی ہے اور سماج کا ہر طبقہ اس یاترا میں شامل اور پرجوش ہے۔ انہوں نے کہا کہ بچے، بوڑھے، کسان، مزدور سبھی اس میں شامل ہیں۔ پرینکا گاندھی کا کہنا تھا کہ ملک کے عوام کا پیغام واضح ہے کہ مہنگائی، بے روزگاری، معاشی بحران اور تقسیم کی سیاست ختم ہونی چاہیے۔ دوسری جانب کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا پر بی جے پی نے طنز کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ پہلے اپنے لیڈروں کو آپس میں جوڑے، بعد میں بھارت کی فکر کرے۔ طالبان انتظامیہ کی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ کابل میں ملٹری یونیورسٹی میں ایک ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ موصول رپورٹ کے مطابق بلیک ہاک فوجی ہیلی کاپٹر کے گرنے سے دونوں پائلٹ ہلاک جبکہ 5 دیگر زخمی ہو گئے۔ طالبان کی وزارت دفاع کے اعلان کے مطابق یہ حادثہ تکنیکی مسائل کی وجہ سے پیش آیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ افغانستان کو دیے گئے اس نوعیت کے ہیلی کاپٹروں کو اس دور میں بھی مسائل کا سامنا تھا جب افغانستان پر امریکہ کا قبضہ تھا۔ بلیک ہاک ہیلی کاپٹر افغان فوج کے لیے سنجیدہ مسئلہ بن چکے تھے۔ صہیونیوں نے ایک اور فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ فلسطین الیوم کے مطابق جنین کیمپ سے تعلق رکھنے والے نوجوان مصطفیٰ ابو جلدہ کو چند روز قبل صہیونی فوجیوں نے گولیوں کا نشانہ بنایا تھا۔ مصطفیٰ زخموں کا تاب نہ لا کر شہید ہو گئے۔ قابل ذکر ہے کہ صہیونی فوجیوں کے جنین کیمپ پر حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ پچھلے ہفتے صہیونی فوجیوں نے 29 سالہ موسیٰ محمد کو بھی شہید کر دیا تھا۔ اس حملے میں 16 دیگر فلسطینی نوجوانوں کو زخمی بھی کیا گیا۔ گزشتہ پیر کو صہیونی فوج نے 100 بکتر بند گاڑیوں اور بلڈوزروں سے جنین پر دھاوا بول دیا تھا۔ فلسطینی نوجوانوں نے غاصب افواج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کا ایک اور ڈرون گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق صہیونی فوج نے اتوار کے دن اعلان کیا کہ ایک اور ڈرون طیارہ غرب اردن کے قلقیلیہ علاقے میں گر کر تباہ ہو گیا۔ صہیونی فوج نے گرنے کی وجہ فنی خرابی قرار دیا ہے۔ گزشتہ ہفتوں کے دوران متعدد فوجی ڈرون طیاروں کی تباہی کی خبر موصول ہوئی ہے، لیکن تل ابیب نے ہر بار فنی خرابی کو ہی ڈرون طیاروں کے گرنے کی وجہ قرار دیا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے چند روز قبل اعلان کیا تھا کہ صہیونی حکومت فلسطینی مجاہدوں کی مزاحمتی کارروائیوں میں شدت کے پیش نظر غرب اردن، بالخصوص جنین اور نابلس میں لڑاکا ڈرون طیاروں کا استعمال کر رہا ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق فلسطینی مجاہدین کے مقابلے میں صہیونی فوجیوں کے کمزور جواب اور مظلوم فلسطینیوں کی بڑھتی مسلحانہ کارروائیوں کو ڈرون طیاروں کے استعمال کی وجہ قرار دیا ہے۔ یمن کی پارلیمنٹ نے اقوام متحدہ سے سعودی اتحاد کی بحری قزاقی ختم کرانے اور روکے گئے تیل بردار بحری جہاز آزاد کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ المسیرہ ٹی وی کے مطابق یمنی ارکان پارلیمان کے جاری کردہ بیان میں جار سعودی اتحاد کے حامی ذرائع ابلاغ کے اس پروپیگنڈے کی مذمت کی گئی ہے جس میں یمن کے مفرور اور مستعفی صدر منصور ہادی کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت تیل لانے والے بحری جہازوں کو یمن کی بندرگاہوں پر جانے سے نہیں روک رہی ہے، بلکہ اقوام متحدہ کی درخواست پر یمن کے تیل کی سپلائی کی حمایت کرتی ہے۔ ایرانی اینیمیشن فلم سمپاش کو برطانیہ میں ہونے والے سائنس فکشن فلم فیسٹیول کی جانب سے دو انعامات کا حقدار قرار دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق برطانیہ میں جاری عالمی فلم فیسٹیول کے دوران 9 منٹ کی ایرانی فلم سمپاش یا اسپیئر کو مختصر دورانیے کی بہترین فلم کے علاوہ بہترین پوسٹر کا ایوارڈ بھی دیا گیا ہے۔ ایرانی اینیمیشن فلم سمپاش ایسے خطے کے بارے میں ہے جہاں ہر قسم کے پھول پودے لگانا منع ہے اور اسپرے کرنے والی ایک ٹیم پودوں اور پودے لگانے والوں کا شکار کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، اب وقت ہوا ہے ریڈیو تہران کے پروگرام گرد و پیش میں سیاسی گفتگو کا، اور سیاسی گفتگو کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی، بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب، آج کی تاریخ 11 ستمبر 2022 سے لے کر پوری دنیا میں اس نے ایک سیاسی ہلچل مچائی، اور پوری دنیا میں کے نقشے پر ایک ایسا تصور حکم فرما ہوا کہ یہ تاریخ ایک خاص نقطہ نگاہ سے جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے۔ 11 ستمبر آپ کی نظر میں؟
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، 11 ستمبر کو پولیٹیکل سائنس کے اندر ایک علیحدہ ایشو، یا آپ جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نئے نصاب کے طور پہ پڑھایا جا رہا ہے۔ اور جب یہ واقعہ ہوا اور اس واقعے کے جو اثرات مرتب ہوئے، اس کے بعد پولیٹیکل سائنس کے اساتذہ، اکیڈمک جو ایک سلسلہ ہے، اس کے اندر دنیا کو جو سیاسی بنیادوں پہ تقسیم کیا گیا، تو اس میں 11 ستمبر سے پہلے کی دنیا اور 11 ستمبر کے بعد کی دنیا، جیسے آج کل ہم اگر کہہ سکتے ہیں کہ کرونا سے پہلے کی دنیا اور کرونا کی بعد کی دنیا، یعنی اس قدر اہم تھا یہ 9/11 کا واقعہ۔ اور عجیب بات یہ کہ ایک ایسا واقعہ کہ جو مشکوک ہے، جو ابھی تک بھی واضح نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عوامل تھے، اس کے اہداف کیا تھے، اس سے کیا نتائج مقصود تھے، عالمی طاقتوں کا اس کے اندر کیا کردار ہے، سہونی لابی اس میں کہاں پہ انوالو ہے۔ بہت سارے سوالات ہیں کہ جو ابھی تک 9/11 کے عنوان سے موجود ہیں، اور اس گتھی کو ابھی تک نہیں سلجھایا جا سکا۔ امریکہ کے اندر بھی، ہم امریکہ سے باہر اگر ہم کہیں تو ممکن ہے امریکہ سے باہر کے لوگ کہیں کہ جو خاص تعصب کی بنیاد پہ امریکہ دشمنی کے عنوان سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن امریکہ کے اندر 75 ٹاپ کے جو اس دور کے پروفیسرز تھے یونیورسٹیز کی، بڑی بڑی یونیورسٹیز کے، جن کے نام بھی موجود ہیں، انہوں نے اس واقعے پہ جو تحقیقی کام کیا ہے، جو اس پہ ریسرچ ورک انجام پایا ہے، اس کی روشنی میں یہ واقعہ ایسے نہیں ہوا جیسے امریکی انتظامیہ یا وائٹ ہاؤس کی طرف سے یا پینٹاگون کی طرف سے بتایا گیا۔ لہذا اس واقعے کو خود امریکی میڈیا کے ذریعے سے، امریکی ایکسپرٹس کے ذریعے سے، امریکی اکیڈمک اداروں کے ذریعے سے، اور امریکی تھنک ٹینک کے عنوان سے بھی اگر دیکھا جائے، تب بھی یہ مشکوک ہے۔ وہاں پہ بھی اس کے بارے میں کوئی ایسی رائے موجود نہیں ہے کہ جسے کہا جا سکے کہ یہ ایک متفقہ رائے ہے 9/11 کے بارے میں۔ اب 9/11 کے بارے میں جو اندرونی جو اعتراضات ہیں، وہ ٹیکنیکل اپنی جگہ پہ بھی، ایسے جہاز ٹکرا سکتے ہیں نہیں سکتے، یہ 19 افراد کیسے پہنچ گئے، ان 19 افراد نے 4 جہازوں کو کیسے اغوا کیا، پھر 4 جہاز کس طرح ایک کو جو ہے وہ فرض کریں اڑا دیا گیا، ایک پینٹاگون پہ جا کے گرا، 2 جو ہیں وہ اس تجارتی جو ٹاور تھے ان پہ جا کے گرے, تو اس کے بارے میں بھی خود مشکوک ہے. پینٹاگون پہ جو طیارہ گرا اس کے کوئی نام و نشان نہیں رکھا گیا, ابھی تک اس کے بارے میں صورتحال نہیں ہے. وہ جو ہوا میں تباہ کیا گیا یا کہیں کسی جگہ پہ اتار لیا گیا اس کے بارے میں بھی کوئی اتنی تفصیلات نہیں ہیں. جو طیارے ٹکرائے ہیں ٹاور سے ان کے بارے میں جو فنی ماہرین ہیں انہوں نے جو چیزیں ابھی تک, اور اس پہ ہالی ووڈ کے اندر بھی فلمیں بنی ہیں, خود امریکہ کے اندر انہوں نے اس کے مقابلے میں بالکل اس کو اسی طرح فلمایا ہے, اور اس کے نتیجے میں مور جیسے جو پروڈیوسر ہیں انہوں نے تو اس کو بالکل ثابت کیا کہ یہ اس کے پیچھے ایک خاص سازش تھی, اور اس کے پیچھے زائنسٹ لابی نے کچھ اپنے اہداف مقاصد رکھے ہوئے تھے اور اس کو انہوں نے پورا کیا. لیکن ہم تمام چیزوں سے, امریکہ کے داخلی مسائل سے ہٹ کے ہم اس کے خارجی مسائل پہ اگر دیکھا جائے تو دو بڑی جنگیں اس کی وجہ سے ہمیں نظر آتی ہیں.
بالکل
ستمبر میں واقعہ ہوتا ہے اور اکتوبر میں افغانستان پہ امریکہ چڑھ دوڑتا ہے, اور افغانستان کے اندر جو تباہی ہوئی اور وہ جو سلسلہ ابھی پچھلے سال 15 اگست کو آ کے جو ہے کسی ایک نتیجے پہ پہنچا اور امریکہ کو وہاں سے انخلا کرنا پڑا, تو یہ جو 20 سال کا ایک پورا دورانیہ ہے یہ نتیجہ اسی 9/11 کا ہے. اس 9/11 کے نتیجے میں امریکہ کے کیا اہداف تھے, اس نے کتنے اہداف حاصل کر لیے, خود ایک بہت بڑی سنجیدہ بحث ہے جو پولیٹیکل سائنس کے اندر عالمی سیاست کے اندر پڑھائی جا رہی ہے اس وقت.
دیکھیے بہت سے ملک بھی 9/11 کے بعد جو ہے وہ دہشت گردی کی ڈاک صاحب لپیٹ میں آئے, اور اس کا مرکز جو ہے وہ افغانستان کو قرار دیا گیا, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے اثرات پاکستان پر پڑے, اس کے اثرات شام پر پڑے, اس کے اثرات عراق پر پڑے. علاقائی سطح پر جو ایک بحران کھڑا ہوا اس پر آپ کا تبصرہ
کیا ہے؟ ابھی میں عرض کر رہا تھا, میں افغانستان کی طرف جو آیا تھا کہ افغانستان کے اندر جو آغاز ہوا اور جس انداز سے دہشت گردی کے خلاف نام نہاد یہ جنگ شروع ہوئی, بہت سے ماہرین کا خیال یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہیں تھی بلکہ دہشت گردی کو پروان چڑھانے کی ایک جنگ تھی. کیونکہ اب جب ہم نتائج دیکھتے ہیں تو نتیجے کی روشنی میں آپ کو وہ تمام گروہ کے جو بظاہر ان کی نظر میں دہشت گرد تھے وہ پروان چڑھے, وہ مضبوط ہوئے, وہ مختلف ممالک میں اور زیادہ سامنے آئے. داعش کی پیداوار کہاں سے ہے؟ اگر امریکہ عراق پہ حملہ نہ کرتا اور وہ جو عام تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کے بہانے, وہ بھی اسی کے ساتھ
جی بالکل بالکل
فوراً بعد انہوں نے عراق کا رخ کیا, اور عراق کے اندر جو صورتحال ہے تو وہ داعش اسی 9/11 کی پالیسی کا ایک نتیجہ ہے. القاعدہ کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں یا اس نام کے جتنے گروہ, چاہے وہ بوکو حرام ہو, شباب ہو, جبت النصرہ ہو, طالبان ہو, لشکر جنگوی ہو, اور بھی اس طرح کے بیسیوں ایسے نام ہیں کہ جو لیے جا سکتے ہیں جو اسی پالیسی کے نتیجے میں ہے. کسی کو ہم اس کا ریئیکشن کہہ سکتے ہیں اور کسی کو ہم اس کے آفٹر افیکٹس کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود انہوں نے ایک راستہ ہموار کیا جس کے نتیجے میں یہ صورتحال پیدا ہوئی. اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارے پاس ٹائم کم ہے, جو اس کے سب سے بڑا نقصان اسلامی ممالک ہوا ہے یا امت مسلمہ کو ہوا ہے وہ اسلاموفوبیا ہے.
جی بالکل.
جس اسلام یا جس نظریے کے بارے میں ایک مقبولیت اور محبوبیت تیزی سے بڑھ رہی تھی, اس کے راستے میں یہ 9/11 کو ایک بڑی دیوار بنا کے کھڑا کر دیا گیا. 9/11 کے نام پہ دنیا بھر میں, بالخصوص امریکہ اور یورپ کے اندر, جو مسلمانوں کے خلاف رویے رکھے گئے, جس انداز سے اسلاموفوبیا کو ہوا دی گئی, اس کے نتائج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اتنی مشکلات جو ہے ہمیں سامنے آ رہی ہیں. لیکن بہرحال بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام, اس کے پیچھے زائنسٹ لابی تھی, اور اس کا کوئی ایک معمولی ایک حادثہ اس کو نہیں قرار دیا جا سکتا. اگر صرف حادثہ قرار دیا جاتا تو ان 19 اغوا کاروں کو کہ جنہوں نے جہاز اغوا کیا ان کے کچھ پتہ نہیں ہے, ان کو سعودی عرب سے منسلک کیا جاتا ہے, سعودی عرب کے بارے میں جو امریکہ کی پالیسی ہیں وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد عباس نقوی آپ کا. سامعین, اسی گفتگو کے ساتھ پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سمعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں، پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں، کشا نہیں ہوں، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے، کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں۔
سمعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 20 شہریور، 14 صفر اور 11 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چودہ صفر سن 632 ہجری قمری کو نامور مسلمان فقیہ، قاضی اور مورخ ابو المحاسن بہاءالدین نے وفات پائی۔ وہ عراق کے شہر موصل میں پیدا ہوئے اور ابن شداد کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے بچپن میں ہی قرآن کریم حفظ کر لیا اور پھر قرات قرآن، حدیث اور تفسیر میں مہارت حاصل کی۔ انہوں نے مختلف اسلامی ملکوں کا سفر کیا اور شام میں جہاد اور اس کے آداب و احکام کے بارے میں اپنی مشہور کتاب صلاح الدین ایوبی کو پیش کی۔ گیارہ ستمبر سن 1895 عیسوی کو مشہور ہندو مذہبی اور سیاسی رہنما آچاریہ ونوبا بھاوے پیدا ہوئے۔ وہ ریاست مہاراشٹر کے ضلع کولابا میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پورا نام ونائک نرہری بھاوے تھا۔ ونوبا بھاوے نے ابتدائی تعلیم بروڈا میں حاصل کی، جہاں وہ فلسفیانہ لٹریچر سے بے حد متاثر ہوئے۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بنارس چلے گئے۔ وہاں گاندھی کی تعلیمات کا ان پر اثر ہوا۔ اس کے بعد وہ گاندھی کے سابرمتی آشرم سے وابستہ ہو گئے۔ جلد ہی گاندھی نے انہیں اپنا روحانی بیٹا بنا لیا۔ 1951 میں ونوبا بھاوے نے بھودان تحریک شروع کی، جس کا مقصد بڑے بڑے زمینداروں سے زمین لے کر غریب لوگوں کو دینا تھا۔ وہ 18 زبانیں جانتے تھے اور کئی کتابیں تحریر کیں۔ 15 نومبر 1982 کو ان کا انتقال ہوا۔ انتقال کے بعد انہیں ہندوستان کے سب سے بڑے شہری اعزاز بھارت رتن سے نوازا گیا۔ ستمبر 11 1948 کو بانی پاکستان محمد علی جناح کی وفات ہوئی۔ وہ قائد اعظم کے نام سے مشہور تھے اور 1876 میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم کراچی میں ہی حاصل کی، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے، جہاں انہوں نے 12 لاء کا امتحان پاس کیا۔ وطن واپسی کے بعد وہ وکالت کے پیشے سے وابستہ ہو گئے اور 1909 میں مجلس قانون ساز کے رکن بنے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کانگریس میں شمولیت سے کیا، لیکن بعد میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلم لیگ کے ہو کر رہ گئے، اور اس جماعت کے پرچم تلے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر لانے میں مصروف ہو گئے۔ 1937 میں وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے اور قیام پاکستان تک اس عہدے پر فائز رہے۔ 1940 میں ان کی زیر صدارت لاہور میں تاریخی قرارداد پاکستان پیش کی گئی، جس میں بر صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کیا گیا۔ ان کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں انگریزوں نے یہ مطالبہ تسلیم کر لیا اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ گیارہ ستمبر سن 1973 عیسوی کو چلی میں اس وقت کے بحری فوج کے سربراہ جنرل اگوسٹو پینوشے نے امریکہ کی مدد سے سیلواڈور آلندے کی قانونی حکومت کا تختہ پلٹ دیا۔ سیلواڈور آلندے، جو چلی کی سوشلسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری تھے، سن 1970 میں صدر بنے، اور انہوں نے بینکوں، معدنیات اور صنعتوں کو قومی آئے جانے کی سمت کام کر کے اپنے ملک میں امریکی کمپنیوں کے وسیع اور ناجائز مفادات کو ناکام بنا دیا۔ نیز چلی میں امریکی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے اقدامات کیے۔ اسی وجہ سے امریکہ نے اپنے ایجنٹوں کے ذریعے آلندے حکومت کے خلاف اقدامات شروع کر دیے، اور چلی کی فوج کے کمانڈر بھی اس سازش میں شریک ہو گئے۔ 11 ستمبر 1973 کو پینوشے نے سی آئی اے کی مدد سے چلی کے عوام کے ذریعے منتخب ہونے والے صدر آلندے کے خلاف بغاوت کر دی، اور بغاوت کے دوران آلندے کو ہلاک کر دیا گیا۔ گیارہ ستمبر سن 2001 عیسوی کو اغوا کیے گئے 4 مسافر بردار ہوائی جہازوں میں سے 2 جہاز نیو یارک میں واقع عالمی تجارتی مرکز کی جڑواں عمارت سے، اور 1 جہاز واشنگٹن میں امریکی وزارت دفاع پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرایا، جبکہ 4th جہاز پینسلوینیا میں مار گرایا گیا۔ اس بڑے دہشت گردانہ حملے میں عالمی تجارتی مرکز کے جڑواں ٹاور زمین بوس ہو گئے، اور پینٹاگون کی عمارت کو بھی جزوی نقصان پہنچا، جبکہ تقریباً 3,200 افراد مجموعی طور پر ہلاک ہوئے۔ اس حملے کے بعد مغربی، خاص طور سے امریکی حکام اور ذرائع ابلاغ نے اسامہ بن لادن کی تنظیم القاعدہ کو اس حملے کا ذمہ دار قرار دیا اور اس بہانے تمام مسلمانوں کو تشدد پرست اور دہشت گرد کہنا شروع کر دیا۔ اس وقت کے امریکی صدر جارج ڈبلیو بش بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے اسلامی ممالک کے خلاف اپنی تسلط اور جنگ پسندانہ پالیسیوں پر عمل پیرا ہو گئے۔ اسی پالیسی کے تحت امریکی افواج نے اکتوبر سن 2001 میں افغانستان پر اور مارچ سن 2003 میں عراق پر قبضہ اور لاکھوں عام شہریوں کو ہلاک اور زخمی کر دیا۔ اس طرح 11 ستمبر کے حملات کے نتیجے میں ملنے والے موقع کو، جس کو تمام ممالک کے تعاون سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، امریکہ نے اپنے جارحانہ مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے چھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، آپ پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کا پروگرام لے کر آج بھی ہم حاضر ہوئے ہیں۔ میں ناہید انوری، اور آج کے پروگرام میں حسب معمول میرا ساتھ دے رہے ہیں ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا سلام قبول کیجئے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے انشاءاللہ دنیا کے جس گوشے میں بیٹھے ہمارے پروگرام سن رہے ہوں گے۔ پروردگار کے زیر سایہ ان ایام میں انشاءاللہ صحیح و سلامت ہوں گے۔
جی ہاں بالکل، ہماری دعا و تمنا ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ بہرحال باجی، یہ ایام چونکہ پاکستان خاص طور پر وہاں کے عوام کے لیے جو ہے وہ نہایت جو ہے دشوار گزار ہیں،
جی
چونکہ
ہاں
بہت بڑے حصے پر پاکستان کے جو ہے وہ سیلاب نے
تباہکاریاں مچائی ہیں،
بالکل اثرات مرتب
جی
کیے
ہاں
ہیں، اور ابھی بھی باجی سلسلہ جاری ہے اور یہ جو ہے ٹلا نہیں ہے، بلکہ سندھ میں خاص طور پر ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف سیلابی ریلے جو ہے وہ گزر رہے ہیں،
جی ہاں،
اور جس سے بڑی بڑی آبادیاں جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، اور وہ مناظر دیکھ کر جو ہے واقعاً بڑا دل جو ہے وہ ہل جاتا ہے۔
جی ہاں، ابھی بھی بہت سی آبادیاں، گھر اور ساری چیزیں جب ہم دیکھتے ہیں تو اب بھی زیر آب ہیں۔
جی ہاں،
وہاں سے پانی کا بہاؤ پتہ نہیں کس طرح سے کہ جو کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے وہ پانی بڑھ رہا ہے، اگر پانی کم ہو تو اس کا جو ہے وہ لیول کم ہوتا چلا جاتا ہے، لیکن چونکہ پانی پیچھے سے زیادہ آ رہا ہے دریاؤں میں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک سیلابی صورتحال ہے۔ کچھ دنوں یہ صورتحال جو ہے وہ اسی طرح سے چلی تو ممکن ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ راحت کے سانس وہاں کے عوام کو لینا نصیب ہوں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک چیز جو بہت ہی زیادہ خوش آئند ہے وہ یہ کہ عوام نے بھی بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ امدادی کارروائیوں میں حصہ لیا ہے، اور اپنے جو کمزور مثلاً جو عوام ہیں ان کا ساتھ دیا ہے، اور بے تحاشا جو ہے وہ امدادی سامان جو ہے سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہا ہے، ٹینٹ، اسی طریقے سے خوراک، اسی طریقے سے جو ہے دوسری ضروریات کی جو اشیاء ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں۔ کچھ بے نظمی ضرور ہے، لیکن بہرحال جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں نے اس حوالے سے کمک کی، اور یہ ایک فطری چیز ہے کہ انسان کے دل کے اندر ایک رحم جو ہے وہ آتا ہے، اور پاکستانی نہیں بلکہ دیگر ممالک سے بھی امدادی سامان جو ہے وہ پاکستان پہنچ رہا ہے
جی
اور ممالک سے جو امداد ہے اس کا سلسلہ بھی جاری. بہرحال ہماری دعا ہے ابتدائی پروگرام میں کہ جو ہے یہ جو ایک قدرتی آفت ہم اسے کہیں گے یہ جلد از جلد جو ہے وہ
تل جائے اور وہاں کی جو عوام کی جو زندگی ہے وہ اپنے نارمل وے پہ آ جائے اور وہاں پر امن و سکون برقرار رہے, لوگ اپنے اپنے گھروں میں لوٹ جائیں اور وہ جو پانی بھرا ہوا ہے وہاں پر وہ پانی بھی وہاں سے ختم ہو جائے اور انشاءاللہ جلد سے جلد ان کی زندگی جو ہے اپنی عام اور معمولی زندگی پر لوٹ ہے. ہماری بالکل, یہی دعا بالکل. ہے کیونکہ واقعی
اچھا دوسرا یہ کہ میں نے جو یہ گفتگو کی ہے اس میں ایک خاص عنصر یہ ہے کہ گزشتہ ایک ڈیڑھ ہفتے کے دوران ہمارے اکثر سامعین نے کہ جو مثلاً ریڈیو سنتے ہیں بزم دوستاں سنتے ہیں انہوں نے سیلاب کی صورتحال کے حوالے سے جو ہے کسی نے ویڈیو بھیجی کسی نے پیغام بھیجا اور جو ہے وہ درخواست کی کہ جو ہے آپ اپیل کریں کہ جو ہے وہ مخیر حضرات آ گئے ہیں. بہرحال اپیل کا جہاں تک تعلق ہے ہم تو ایک عمومی بات کرتے ہیں اور وہ عمومی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا سہارا بننا چاہیے. اگر خدا نے آپ کو کچھ دیا ہے تو بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اس سے اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ کا رسول خوش ہوتا ہے اور انسان کی آخرت جو ہے وہ سمر جاتی ہے انشاءاللہ.
جی ہاں انشاءاللہ کہ ایسا ہی ہوگا. اور جی ہاں پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں ہمارے ساتھ ہیں اور آپ کے خطوطوں کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر مٹیاری سے یار محمد جاموٹ صاحب اور لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنی جا رہی ہے لیکن آج ایک ایسے وقت میں جب ہم چاروں طرف سے پانی میں گھرے ہوئے ہیں ریڈیو ہی ہمیں ملک اور ملک سے باہر کی خبریں پہنچا رہا ہے. ہمارا پورا گاؤں ان حالیہ بارشوں میں تقریباً تباہ ہو چکا ہے, کچے مکانات مکمل طور پر زمین بوس ہو چکے ہیں جبکہ ابھی بھی سیلاب کا شدید خطرہ ہے. میں ایک اسکول ٹیچر ہوں, گاؤں کی آباد کاری کا کام میرے ہی ذمہ ہے اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنا بھی میری ذمہ داریوں میں شامل تھا. میری عمر 55 سال ہے, میں نے بارشیں اور سیلاب بہت دیکھے ہیں لیکن اس سال ہونے والی طوفانی بارشوں نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے ہیں. ریڈیو تہران سے پاکستان کے سیلاب کے حوالے سے خبریں نشر ہوئیں, آپ کا شکریہ, لیکن آپ سے درخواست ہے کہ سیلاب متاثرین کی آباد کاری کے لیے آپ مخیر حضرات سے اپیل کریں کہ وہ آگے آئیں. حکومت کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اتنی تباہ کاریوں کو فوری طور پر درست کرے. میرے اس خط کو پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کیجیے گا.
جی جناب یار محمد جاموٹ صاحب بہت شکریہ آپ کا خط لکھنے کا, اور جس کیفیت میں اور جن حالات میں آپ نے باجی انہوں نے خط لکھا
جی
ہے
جی.
وہ واقعی تھوڑا سا افسوسناک ہے, دردناک ہے
کیونکہ خود بھی اسی گرفتاری
جی ہاں مبتلا ہیں. اور یہاں پر انہوں نے ریڈیو کی افادیت کا بھی ذکر کیا اور یہ بتایا کہ نہ اس مثلاً پانی میں گھرے ہوئے ہیں اور ریڈیو ہی ہمارا جو ہے وہ واحد سہارا ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ مثلاً
دنیا بھر کی خبروں سے آشنا
مطلع ہو رہے ہیں اور آشنا ہو رہے ہیں. باجی جو خط آپ نے پڑھا ہے اس کا تقریباً آدھا جواب ہم نے مثلاً پروگرام کے آغاز میں ہی جو ہے وہ دے دیا ہے, اور یقینی طور پر ہر ایک کو اس حوالے سے آگے آنا چاہیے. اور جس طریقے سے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بارشیں جو ہے وہ ریکارڈ توڑ تھیں, یعنی کہ اصلاً اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ملتا کہ پاکستان میں توڑ دیا ہے, اور پاکستان کی تاریخ کے اندر سیلاب اور بارشوں نے, اور جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تباہ کن بارشیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام لوگوں پر اپنا رحم نازل فرمائے. بہرحال جس پیشے سے جس شعبے سے آپ وابستہ ہیں اس کا تقاضا بھی یہی ہے, مہربانی اور لطف و عنایات عوام پر اور علم و آگہی پھیلانے کی ذمہ داری آپ کی ہے, تو یہ ذمہ داری بھی لوگوں کی آباد کاری اور ان کو ریلیف دینے کی بھی, یہ بھی آپ کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے سپرد کی ہے. خداوند متعال سے ہماری دعا ہے کہ آپ اس ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہوں, اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے تو اس کار خیر میں ضرور حصہ ڈالیں, اور سیلاب زدگان کی مدد و کمک کے لیے جو ہے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں. جس کے پاس جتنا ہے وہ جو ہے وہ اس میں اپنا حصہ ڈالے, اللہ کے یہاں اس کو اجر جو ہے وہ ضرور ملے گا. ہم نے آپ کا خط بزم دوستاں میں شامل کر لیا ہے, اور یقینی طور پر مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ آپ ان حالات کو منعکس کرنا چاہ رہے تھے جو سیلاب کے حوالے سے پیش آئے ہیں، اور ہم نے بھی کوشش کی ہے کہ خط کو پورے طریقے سے پروگرام میں شامل کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت فرمائے اور آپ کو اس مشکل گھڑی میں جو ہے وہ کامیابی سے ہمکنار فرمائے. بہت شکریہ، بہت نوازش جناب یار محمد جاموٹ صاحب.
جی ہاں، ہماری بھی یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ خدا آپ تمام لوگوں کی جو مشکلات اور گرفتاریوں میں جو آپ لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ان مشکلات و گرفتاریوں سے آپ سب کو جلد از جلد نجات دیں، الہی آمین. جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے حسین صاحب یہ خط ارسال کیا ہے. ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے محترمہ مہجبین ہیں، لکھتی ہیں کہ کافی دنوں بعد خط لکھ رہی ہوں. وجہ اس کی یہ ہے کہ میری مصروفیات میں اضافہ ہو گیا ہے اور اب میں دوسرے شہر میں آ گئی ہوں. ریڈیو تہران کے نشریات بھی کم سن پا رہی ہوں، لیکن ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کو پابندی کے ساتھ سنا ہے. نہایت ہی بہترین پروگرام اس سال ریڈیو تہران نے پیش کیے. پروگرام کربلا سرچشمہ بصیرت و معرفت میں تحریک کربلا کے حوالے سے پیغام بھی ملا. پروگرام ہر لحاظ سے بہترین رہا. اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے. اس کے علاوہ پروگرام نور ایمان بھی سننے کا موقع ملا، بہت ہی اثر انگیز پروگرام تھا. ہمیں تو اسلام اپنے ماں باپ کی صحبت سے ملا ہے، لیکن سلام ہو ان افراد پر جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے لیے زحمتیں اٹھائی ہیں اور مشکل حالات کا سامنا کیا ہے. آئندہ بھی خط لکھنے کی کوشش کروں گی. ریڈیو تہران کے ارکان اور تمام سامعین کو میرا سلام.
جی محترمہ مہجبین صاحبہ، ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر سے آپ نے یہ خط لکھا اور کافی دنوں بعد آپ کا خط ملا. پہلے آپ کے خطوط بہت جلدی جلدی ملا کرتے تھے. ویسے باجی آپ کی اطلاع کے لیے میں یہ عرض کروں کہ محترمہ مہجبین جو صاحبہ ہیں یہ اسٹوڈنٹ تھیں، انہوں نے تعلیم اپنی مکمل کی نہایتی زحمت کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ گریجویشن کیا. اس کے بعد جو ہے وہ کسی میرے خیال سے ابھی ملازمت میرے خیال سے کسی کمپنی میں اس وقت وہ ملازمت کر رہی ہیں.
بہت خوب.
اور انہوں نے جب گریجویشن کیا تھا تو مبارکبادی خط جو ہے وہ لکھا تھا اور یہ کہا تھا کہ جو ہے وہ بہرحال خواتین جہاں پر بھی جس میدان میں بھی جائیں وہ اپنا لوہا جو ہے وہ منوا لیتی ہیں، اور خاص طور پر ان کے اندر ایک لگن ایک شوق بہرحال خواتین میں ہوتا ہے ظاہر ہے.
بالکل بالکل.
میں تو چاہتا ہوں کہ آپ بولیں اس حوالے سے.
کیوں نہیں، کیونکہ ہر کام میں خواتین میری نظر میں تو آج کل اگر آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی دیکھیں تو واقعی میں خواتین آگے ہیں. ٹھیک ہے مرد بھی ہیں، لیکن اس طرح سے ہو گیا کہ خواتین بھی مردوں کی شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں.
جی بالکل، یہ شانہ بشانہ آگے بڑھ رہی ہیں. اور زندگی کی مشکلات باجی اتنی زیادہ ہیں کہ اب جو زندگی آگے آ رہی ہے اس میں ہر کسی کو اپنا حصہ جو ہے نا وہ ڈالنا ہے ترقی کو پیش رفت کے لیے، اور خاص طور پر خواتین جو ہیں ان کے اوپر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، گھر ہے، بچے ہیں، شوہر ہے، اس حوالے سے جو ہے ذمہ داریاں بڑھتی ہیں جس کا ذکر انہوں نے ابھی کیا ہے کہ کچھ مثلاً مصروفیات بڑھ گئی ہیں. بہرحال پھر بھی کبھی کبھی ریڈیو تہران سنتی ہیں. محرموں کے پروگرام سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. اور پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنا تبصرہ بھی مختصر اس خط میں جو ہے وہ تحریر کیا ہے، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و آباد رکھے، اور جہاں کہیں بھی ہوں آپ ترقی کو پیش رفت کریں، آپ کا گھر آباد رہے اور ڈھیروں خوشیاں اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے. انشاءاللہ ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا.
بہت خوب. اور جی ہاں سامعین، یہ پروگرام بزم دوستاں آپ سماعت فرما رہے ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہیں. خطوں کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ کے رہائشی ہیں اعظم خان ہوتی. لکھتے ہیں کہ میں نوشہرہ کا رہائشی ہوں، لیکن کچھ عرصے سے اسلام آباد میں مقیم ہوں. ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بعض اوقات سنتا رہتا ہوں، لیکن ابھی کچھ دنوں سے روزانہ کی بنیاد پر سن رہا ہوں. آپ کے پروگرام نہایت ہی سبق آموز ہوتے ہیں. ان پروگراموں میں اخلاقی اقدار کا مکمل لحاظ رکھا جاتا ہے. ریڈیو تہران محبت کا پیغام دیتا ہے، حتیٰ آپ کی خبریں بھی مسلمانوں کو جوڑے رہنے کا پیغام دیتی ہیں. ان بارشوں میں ہمارا شہر بہت زیادہ متاثر ہوا ہے اور ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا ہے. پچھلے دنوں پروگرام بزم دوستاں سنا، آپ نے سیلاب متاثرین کے لیے دل سے دعائیں کی، بہت اچھا لگا. اللہ آپ کو اس کا اجر دے. ہمارے حق میں دعا کرتے رہیں.
جی جناب، اعظم خان ہوتی پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے شہر نوشہرہ سے آپ نے یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے، بہت شکریہ آپ کا. باجی، نوشہرہ ان شہروں میں سے ایک ہے جو سیلاب سے شدید متاثر ہوا ہے، بارشوں سے شدید متاثر ہوا ہے، بڑی تباہی جو ہے وہ اس شہر میں.
ہاں، انہوں نے خود بھی یہاں تذکرہ کیا ہے کہ جہاں یہ رہتے ہیں وہاں کافی تباہ کاریاں.
جی ہاں بالکل،
اور جو ہے سیلاب کی وجہ سے،
اور جو ہے یہ، لیکن یہ خود اسلام آباد میں مقیم ہیں.
جی ہاں،
اور ریڈیو تہران سنتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا، اور ہمارا تو کام ہی محبتوں کو عام کرنا ہے، اور کوشش ہماری یہی ہوتی ہے کہ ہم سامعین کے ساتھ جڑے رہیں اور سامعین ریڈیو تہران کے ساتھ جڑے رہیں. ہمارے پروگراموں میں کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ضرور ہوتا ہے کہ جو سامعین کے لیے مفید واقع ہوتا ہے، اور ہماری خبریں جو ہیں وہ عالمی اور علاقائی حالات کو مد نظر رکھ کر پیش کی جاتی ہیں. اور جیسا کہ آپ نے لکھا ہے کہ آنے والے سیلاب اور بارشوں نے پاکستان میں ایک تباہی مچا دی ہے، ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس مشکل گھڑی میں عوام کی مدد و نصرت فرمائے، اور تمام متاثرین سیلاب جو ہیں وہ دوبارہ اپنی اپنے گھروں میں جائیں اور زندگی کو معمول کے مطابق جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں خط لکھا. انشاءاللہ امید ہے کہ آئندہ بھی خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہت شکریہ، بہت نوازش. بہن ناہید انوری، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہتے ہیں.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے اپنا محبوب پروگرام بزم دوستاں سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام، آئینۂ صحافت. عزیز سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے. تو سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر، اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے. روزنامہ اطلاعات، اب تک 2 کروڑ ظاہر حسین علیہ السلام اربعین کے لیے کربلائے معلیٰ پہنچ چکے ہیں. روزنامہ ہمشہری، مذاکرات کے شکست کی ذمہ داری تمہارے سر ہے. یورپی ملکوں کو ایران کا سخت انتباہ. اور القدس العربی، فلسطینیوں کا دستی بم سے حملہ، 7 صہیونی فوجیوں کا واچ ٹاور میں دم گھٹ گیا. اور اب کچھ اخبارات کی تفصیلات. تہران ٹائمز، امریکہ جان بوجھ کر 11 ستمبر کے مجرموں کے خلاف کارروائی نہیں کرتا، لیکن کیوں؟ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، 11 ستمبر کے واقعے کے 21 سال بعد امریکی سیکورٹی ادارے سعودی عرب کو بچانے میں مصروف ہیں. وہیں سعودی عرب، جس کے شہری اس واقعے کے اصل ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں، واشنگٹن 11 ستمبر کے واقعے کے متاثرین کے انصاف کے مطالبے کو سرعام نظر انداز کر رہا ہے. چجائے افغانستان، عراق، یمن اور دوسرے ممالک کے عوام جنہیں دہشت گردی سے مقابلے کے بہانے قتل کیا گیا، دستاویزات سے ثابت ہو گیا ہے کہ ہائی جیک کرنے والوں اور سعودی حکام کے مابین گہرے تعلقات رہ چکے ہیں. ایف بی آئی بھی کہہ چکا ہے کہ سعودی حکام نے حملہ آوروں کو لاجسٹک حمایت فراہم کی ہے. امریکہ میں تعینات البیومی نام کے ایک سعودی انٹیلیجنس افسر نے ہائی جیکروں کی وسیع حمایت کی تھی، اور البیومی خود سعودی سفیر بندر بن سلطان کو براہ راست رپورٹ دیتے تھے. بندر بن سلطان کی امریکی حکام سے قریبی دوستی کا بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. ادھر تجارت کا معاملہ ہے، 350 ارب ڈالر اتنی بڑی رقم ہے کہ جسے حاصل کر کے 9/11 جیسے واقعات کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ روزنامہ گارڈین، بے خبر خالی اور فرسودہ لسٹرز کا پہلا ہفتہ تباہ کن رہا۔ اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے، لسٹرز پر صرف 12% کنزرویٹو پارٹی کے ووٹروں کو اعتماد ہے، لیکن برطانیہ کی نئی وزیر اعظم کے لیے حالات سازگار ہو گئے ہیں۔ جس طرح ڈائنا کی موت نے راستے کو ٹونی بلیئر کے لیے ہموار کر دیا تھا، اسی طرح ملکہ کی موت نے ٹریس کو موقع فراہم کر دیا ہے کہ چپ چاپ اپنی مرضی کی تبدیلیاں لائیں اور پالیسیاں نافذ کریں۔ ٹرس نے آتے ہی کابینہ سے بور جانسن کی باقیات کا صفایا کروا دیا اور ایسے وزیروں کو لے آئے جو سب سے پہلے ان کے وفادار ہیں۔ آتے ہی بجلی اور گیس کے بلوں کے لیے 150 ارب ڈالر کی سبسڈی کا اعلان کیا۔ جب ان سے اس فیصلے کے لیے ضروری فنڈ کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس رقم کو آئندہ کے ٹیکس دہندگان سے لیا گیا۔ اسے آپ قرضہ سمجھیے۔ بڑے بڑے تجارتی مراکز اور سرمایہ داروں پر عائد ٹیکس کو کم کرنے کا عندیہ دے دیا ہے، جبکہ فرانس اور جرمنی درپیش بحران کے لیے براہ راست اقدام کے ذریعے توانائی کمپنیوں کی جانب سے عوام پر دباؤ کو کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ لیکن ٹرس کی مثال وہی مرغی کی ایک ٹانگ والی ہے، وہ باقی یورپ جیسا کچھ نہیں کریں گی لیکن زیادہ تر دیر تک ایک ٹانگ پر کھڑی بھی نہیں رہ پائیں گی۔ سامعین، اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ صحافت، چوتھے صنعتی انقلاب کی قیادت کرنے کی طرف بڑھ رہا ہے ہندوستان، وزیراعظم مودی۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا، قصورواروں کی رہائی کے تمام ریکارڈ داخل کیے جائیں، بلقیس بانو اجتماعی عصمت دری معاملے میں سپریم کورٹ کا گجرات حکومت کو حکم۔ اور نوائے وقت، پاکستان کا ملکہ برطانیہ کے انتقال پر ایک روزہ سوگ کا فیصلہ۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ نئی بات، آتے ہی سوچا تھا کہ نگران آ جائیں لیکن آئی ایم ایف کی وجہ سے مجبوراً حکومت میں رہنا پڑا، مفتاح اسماعیل۔ اخبار لکھتا ہے، وزیر خارجہ مفتاح اسماعیل کا کہنا کہ ہم جب حکومت میں آئے تو نہیں معلوم تھا کہ حکومت رہے گی یا نہیں، یہ بھی سوچا تھا کہ شاید نگران حکومت آ جائے گی، پھر پتا چلا کہ نگران سیٹ اپ آ گیا تو آئی ایم ایف پروگرام مکمل نہیں ہوگا۔ آئی ایم ایف نگران حکومت سے بات نہیں کرتی، اس لیے مجبوراً حکومت میں رہنا پڑا۔ روزنامہ منصف، ملک کو کمزور وزیراعظم اور کھچڑی حکومت کی ضرورت، اسد الدین اویسی۔ اخبار لکھتا ہے، ہندوستان میں اگلے لوک سبھا الیکشن کے بعد کمزور وزیراعظم اور کھچڑی یعنی مخلوط حکومت بننا چاہیے تاکہ سماج کے کمزور طبقات کو فائدہ پہنچے۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے ہفتے کے دن احمد آباد میں یہ بات کہی۔ انہوں نے پریس کانفرنس کے خطاب میں کہا کہ طاقتور وزیراعظم صرف طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ انہوں نے عام آدمی پارٹی پر بھی تنقید کی اور کہا کہ یہ گجرات میں برسر اقتدار بی جے پی سے مختلف نہیں ہے، کیونکہ اس نے بلقیس بانو کیس میں خاتیوں کی متنازع رہائی کے مسئلے پر خاموش ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی جماعت گجرات اسمبلی الیکشن میں امیدوار کھڑا کر سکتی ہے، امکان ہے کہ یہ الیکشن دسمبر میں ہوگا۔ مجلس قائد نے کہا کہ میرا ماننا ہے کہ ملک کو کمزور وزیراعظم کی ضرورت ہے، ہم نے طاقتور وزیراعظم دیکھ لیا، اب ہمیں کمزور وزیراعظم کی ضرورت ہے تاکہ وہ کمزوروں کی مدد کر سکے۔ طاقتور وزیراعظم صرف طاقتور لوگوں کا ساتھ دیتا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں آئیے نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ فارس نیوز، صدر رئیسی نے اربعین کے زائروں کو تیز رفتاری کے ساتھ خدمات فراہم کرنے پر زور دیا۔ ایرنا نیوز، ایران اور یوریشیا کی باہمی تجارت گزشتہ 5 مہینے کے دوران 1 ارب 30 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی۔ تسنیم نیوز، حزب اللہ اسرائیل کو دی جانے والی ڈیڈ لائن کے بارے میں سنجیدہ ہے، سی آئی اے۔ اور ٹی آر ٹی ورلڈ، پاکستان طبی بحران رونما ہو رہا ہے، 10 لاکھ سیلاب زدگان امداد کے انتظار میں۔ اور افغانستان، پکتیا اسکول واپسی کا مطالبہ، لڑکیاں سڑکوں پر نکل آئیں۔ اور سامعین اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین آئیے سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ اب تک ہم آپ کی خدمت میں 9 پروگرام پیش کر چکے ہیں، اور آج اس سلسلے کا یہ آپ 10واں پروگرام سماعت فرما رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ اب تک کے پروگراموں میں پیش کیے جانے والے اسباق سے آپ نے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ آج ہم کچھ پچھلے اسباق پر ایک سرسری نظر ڈال رہے ہیں تاکہ فارسی جملے بنانے میں اگر آپ کو کچھ مشکل ہو تو وہ دور ہو جائے۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فارسی میں چونکہ تذکیر و تانیس یعنی مذکر و مونس نہیں ہے، لہذا اس لحاظ سے ایک بڑی مشکل جو اردو سیکھنے والوں کو ہوتی ہے وہ فارسی سیکھنے والوں کو پیش نہیں آتی۔ مذکر اور مونس دونوں کے لیے آپ بلا سوچے سمجھے یہ کہہ سکتے ہیں
رضیه آمد، رضیه آمد،
رضیه آئی، اور اسی طرح
علی آمد، علی آمد،
علی آیا،
احمد رفت، احمد رفت،
احمد گیا،
ناصره رفت، ناصره رفت،
ناصره گئی۔ یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ رفت آمد دونوں مذکر اور مونس کے لیے یکساں استعمال ہوا ہے۔ ایک بار اور ایک مثال سنیے،
محمد خوابید، محمد خوابید،
محمد سو گیا،
نسیمه خوابید، نسیمه خوابید،
نسیمہ سو گئی۔ سامعین، آپ نے یہاں جو جملے سنے ان میں خواتین کے جو نام ہیں رضیہ، ناصرہ اور نسیمہ، ان کا فارسی تلفظ آپ نے ملاحظہ کیا کہ رضیہ کو رضیے کہا گیا، ناصرہ کو ناصرے کہا گیا، اور نسیمہ کو نسیمے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ یہ ہائے غیر ملفوظ کہلاتی ہے، اور اس طرح کے سبھی ناموں کو آپ اردو کی بڑی یہ کی طرح تلفظ کیجیے۔ اور اب مذکر یا مونس، جی ہاں، مذکر اور مونس مجازی، جیسے میز، قلم، دن، رات وغیرہ، ان سے متعلق بھی فارسی سیکھنے والوں کو کہیں بھی فعل یا صفت لانے کے لیے مشکل پیش نہیں آتی، جبکہ اردو سیکھنے والا ہمیشہ اسی میں پھنسا رہتا ہے کہ فعل یا صفت مونس ہے یا مذکر۔ مثلا آپ اردو میں کہتے ہیں کہ یہ میز بہت اچھی ہے، یہاں میز کے لیے جو صفت لائی گئی ہے وہ اچھی ہے، اور اگر یہ کوئی اور چیز ہوتی، یعنی اگر یہ کہا جاتا کہ قلم، یہ قلم بہت اچھا ہے، تو قلم کے لیے چونکہ مذکر اس کو تصور کیا جاتا ہے، لہذا اس کے لیے جو صفت لائی گئی وہ اچھا لائی گئی۔ فارسی میں سنیے کہ یہ میز بہت اچھی ہے، کس طرح سے کہا جائے گا راہلہ اسے؟
این میز خیلی خوب است. این میز خیلی خوب است.
میز کو میز تلفظ کیا گیا ہے، فارسی کا لفظ ہے یہ، اور ہم لوگ اسے اردو میں میز کہتے ہیں. یہاں میز کو آپ نے مونث سے مجازی قرار دیتے ہوئے اس کے لیے جو صفت بیان کی ہے وہ بھی مونث ہے، یعنی اردو میں اچھی. اور اب یہ صوفہ بہت اچھا ہے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
موبل فارسی میں صوفے سیٹ کو کہتے ہیں، اور صوفہ مذکر مجازی یہاں قرار پایا ہے، تو اس کے لیے جو صفت بیان کی گئی ہے وہ بھی آپ نے مذکر بیان کی، یعنی اچھا ہے، یہ صوفہ بہت اچھا ہے. فارسی میں اس جملے کو پھر سے سنیے.
این موبل خیلی خوب است. این موبل خیلی خوب است.
یہ صوفہ بہت اچھا ہے. یہاں آپ نے ملاحظہ کیا کہ میز اور صوفہ دونوں کے لیے ایک ہی انداز میں جملہ بنایا گیا ہے،
خوب است.
خوب است. مذکر اور مونث حقیقی کے لیے بھی فعل یا صفت کا یکساں استعمال کیا جاتا ہے. ایک بار پھر سنیے.
رضیه رفت. رضیه رفت.
رضیه گئی.
رضیه خوب است. رضیه خوب است.
رضیه اچھی ہے.
احمد رفت. احمد رفت.
احمد گیا.
احمد خوب است. احمد خوب است.
احمد اچھا ہے. عزیز سامعین، اس وضاحت کے بعد ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کو کچھ نئے الفاظ اور معنی بتائیں گے. اس وقت تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.
خدا نگہدار.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین، اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام منار نور، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام منار نور.
منارہ نور.
عزیز سامعین، پروگرام منارہ نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین، آج کے پروگرام میں ہم امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے وصیت نامے میں اسلامی انقلاب کی نوعیت کی وضاحت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں. امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا. سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نقطۂ نگاہ سے ایرانی قوم کے افتخارات سے متعلق آپ سے گفتگو کی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ آپ نے اپنے سیاسی الہی وصیت نامے میں قرآن کو اس کے تنزل یافتہ مقام سے حقیقی مقام تک لانے، یعنی صرف قبرستانوں اور مردوں پر قرآن پڑھنے کی حدود سے نکال کر اس کے حقیقی مقام یعنی انسانوں کی ہدایت اور ظلم کے خلاف جنگ، اور ائمہ تحرین اور عظیم پیشواؤں کی پیروی کو کہ جن کی حیات بخش دعائیں انسان کے لیے نجات بخش، نیز عدل کی حکومت کے قیام میں مددگار ہیں، ملت ایران کے افتخارات میں سے قرار دیا ہے۔ ایرانی قوم کے قابل فخر کارناموں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے قرآنی احکامات اور سنت الہیہ کے مقاصد کو عملی جامہ پہنانے اور ایسے دشمنوں سے مقابلے کی راہ میں کہ جو خداوند عالم اور قرآن سے دشمنی میں شہرت رکھتے ہیں بہت زیادہ کوششیں اور جان فشانی کی ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مظلوم قوموں کو وصیت کی ہے کہ وہ خدا کی سیدھی راہ یعنی صراط مستقیم پر کہ جو مشرق و مغرب سے وابستہ نہیں ہے قائم اور استوار رہیں اور خدا کے دشمنوں اور ملت ایران کے دشمنوں کی دشمنی کے سبب اپنی راہ جاری رکھنے سے دستبردار نہ ہوں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے وصیت نامے کی ابتدائی گفتگو میں یہ کوشش کی ہے کہ اسلامی انقلاب کی نوعیت کو بیان کریں کہ جو ایرانی قوم کے لیے یہ ارمغان لایا ہے، اور اسلامی انقلاب کو پہنچنے والے نقصانات، موانع، مواقع اور اسے لاحق خطرات سے متعلق اپنے نظریات سے ایرانی قوم اور دیگر مظلوم قوموں کو آگاہ کریں۔ اس بارے میں مزید آشنائی کے لیے پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے روایتی فقہ کو رسالت و امامت کے مکتب کا آئینہ دار بتایا ہے، اور ایرانی قوم اور تمام مسلم قوموں سے اپیل کی ہے کہ وہ ذرہ برابر بھی اس مکتب حق سے منحرف نہ ہوں، کیونکہ اس مکتب سے انحراف مذہب، اسلامی احکامات اور حکومت عدل الہی کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، میں انتہائی سنجیدگی اور عاجزانہ طور پر تمام مسلم قوموں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام اور عالم بشریت کے ان عظیم رہنماؤں کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور فوجی ثقافتوں کی اپنے جان و دل کے ساتھ اور اپنے پیاروں کی قربانی دے کر پیروی اور اس کی حفاظت کریں، اور روایتی فقہ سے ذرہ برابر بھی منحرف نہ ہوں، اس لیے کہ یہ مکتب رسالت و امامت اور قوموں کی رشد و عظمت کا ضامن ہے۔ اسی طرح آپ حق اور مذہب کے دشمنوں کے وسوسوں میں نہ آئیں اور ان کی باتوں پر کان نہ دھریں، اور یہ جان لیں کہ آپ کا ایک بھی انحرافی قدم مذہب، اسلامی احکامات اور عدل الہی کی حکومت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز جمعہ اور نماز جماعت قائم کیے جانے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی مجالس عزا، خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں برپا کرنے کو مکتب امامت و رسالت کے تحفظ کے مصادیق میں قرار دیا، اور عوام سے فرمایا کہ ہرگز ان کے انعقاد میں غفلت نہیں کریں، اس لیے کہ یہ نماز جمعہ اسلامی جمہوریہ ایران پر پروردگار کی ایک عظیم عنایت ہے، اور اسی طرح ائمہ طاہرین علیہ السلام کی عزاداری اور خاص طور پر سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جان نثاروں کی عزاداری سے غفلت نہ کریں، اور جان لیں کہ اسلام کے اس تاریخی جاویدانہ کارنامے کی بقا اور اس کی تکریم و تعظیم کے لیے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو دستور فرمایا ہے، اور اپنے دشمنوں اور اہل بیت کے ستم گروں پر جو لانتان کے لیے فرمایا ہے، یہ ستم پیشہ حکمرانوں کے خلاف تمام مظلوم قوموں کی شجاعت مندانہ فریاد ہے جو تاریخ میں ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور ضروری ہے کہ نوحوں میں اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے منسوب اشعار میں ہر دور کے ظالم حکمرانوں کی بربریت کا بھرپور طریقے سے ذکر کیا جائے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اس امر پر تاکید کرتے ہوئے کہ آپ کی وصیت صرف ایرانی قوم سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور اقوام کے مظلوموں کے لیے ہے، اسلامی انقلاب کو دنیا کے دیگر انقلابوں سے مختلف بتایا اور فرمایا کہ اس انقلاب کا قیام اور اس انقلاب سے دنیا کے دیگر انقلابوں اور انقلابیوں کی جد و جہد کی کیفیت کا مختلف ہونا اور خاص طور پر وہ چیز جو اس انقلاب کا اصلی عامل ہے، یہ سب الہی و غیبی تائیدات کا مظہر ہے، کیونکہ اگر یہ الہی و غیبی نصرت اور تائید نہ ہوتی تو طاغوتی شاہی نظام کے توسط سے معاشرے کے مختلف شعبوں کا جو ماحول تھا اس میں پوری ملت کا ایک ساتھ متحد ہو کر قیام کرنا ناممکن تھا۔ آپ فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ اسلامی انقلاب کہ جس نے عظیم ایران سے ستمگروں کی بساط لپیٹ دی ہے، یہ صرف غیبی و الہی مدد و نصرت کے سبب کامیابی سے ہمکنار ہوا ہے۔ اگر خدائے قادر و توانا کی مدد و نصرت نہ ہوتی تو 36 ملین کی آبادی کا اس طرح سے متحد ہو جانا ممکن نہیں تھا کہ جو گزشتہ 100 برسوں کے دوران اسلام مخالف اور علماء مخالف تشہیرات نیز قلم کاروں کے توسط سے اخبارات اور جریدوں، اسی طرح تقریروں اور اسلام اور قوم مخالف نشستوں اور اجلاسوں میں ہونے والے بے پناہ پروپیگنڈوں نیز جوان نسل کو حقیقی راہ سے منحرف کرنے کے لیے عیاشی، عریانیت، جوئے بازی، منشیات کا بازار گرم کرنے اور علماء کو گوشہ نشین کرنے اور ان میں سے بہت سوں کو انحراف کی سمت لے جانے جیسے اقدامات کا مشاہدہ کر رہی تھی، لیکن ملت ایران نے پورے ملک میں ایک نظریے اور ایک آواز اور فریاد اللہ اکبر کے ساتھ فداکاری کے حیرت انگیز کارنامے پیش کر کے معجزاتی طور پر ملکی اور غیر ملکی طاقتوں کو کنارے لگا دیا اور خود ملک کے اقتدار کی باگڈور سنبھالی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب تمام انقلابوں سے الگ اور جدا ہے۔ یہ انقلاب اپنے قیام، اس راہ میں جد و جہد اور انقلاب و قیام کے محرکات کے لحاظ سے بھی مختلف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ انقلاب ایک تحفہ الہی اور ہدیہ غیبی ہے کہ جسے خداوند عالم نے اس مظلوم قوم کو عنایت کیا ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اسلام اور اسلامی حکومت کو اپنے فرزندوں کی دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی اور ستمگروں اور غارت گروں کی جارحیتوں اور جرائم سے مقابلے کی زمین ہموار ہونے کا باعث قرار دیتے ہوئے سب سے یہ اپیل کی ہے کہ اس کی حفاظت میں کوشاں رہیں، کیونکہ اسلام کا تحفظ تمام واجبات میں سر فہرست ہے۔ اسلام اور اسلامی حکومت الہی عطیہ ہے کہ جس کی بقا اور تحفظ کے ذریعے ہم اپنے فرزندوں کے لیے اعلیٰ ترین درجے پر دنیا و آخرت کی سعادت و کامیابی کی راہ ہموار کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے یہ طاقت بھی حاصل کر سکتے ہیں کہ ظالموں اور غارت گروں کو نیست و نابود کر دیں اور انسانوں کو ان کے مطلوب و مقصود تک پہنچا دیں۔ اسلام ایک ایسا مکتب ہے کہ جو غیر اسلامی مکتبوں کے برخلاف تمام انفرادی و اجتماعی، مادی و معنوی، ثقافتی و سیاسی اور فوجی و اقتصادی امور کا نگراں ہے، اور اسلام نے کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے کہ جو انسان اور معاشرے کی تربیت نیز مادی و معنوی پیش رفت میں اہمیت رکھتا ہے، اسے بیان کرنے سے دریغ نہیں کیا ہے۔ اب جبکہ اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد خداوند عالم کی توفیق و تائید سے اور متحد و مقتدر قوم کے توانا ہاتھوں سے رکھی جا چکی ہے، ایران کی عظیم الشان قوم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ہر پہلو سے اس کی حفاظت میں کوشاں رہے۔ اس لیے کہ اسلام کا تحفظ تمام واجبات میں سر فہرست ہے۔ آج پوری ایرانی قوم، خاص طور پر تمام مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اس امانت الہی کی اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ حفاظت کریں اور اس کی بقا کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کرنے اور اس کو درپیش مشکلات اور موانع کو برطرف کرنے کی کوشش کریں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلامی انقلاب کی کامیابی کا راز دو اہم محوروں اور ارکان پر منحصر قرار دیا ہے۔ ایک الہی محرک اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ مقصد، اور دوسرے اسی انگیزے اور مقصد کے لیے عوام میں اتحاد و وحدت کا وجود۔ آپ تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کو یہ تلقین فرماتے ہیں کہ ہرگز اتحاد کے الہی محرک کو ضائع نہ کریں، اس کی حفاظت کریں، اور اندرون و بیرون ملک ہونے والے پروپیگنڈوں اور سازشوں سے متاثر نہ ہوں کہ جن کا ہدف و مقصد اتحاد کے الہی محرک کو فراموشی کی نظر کر دینا اور تفرقہ و اختلاف پیدا کرنا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اسلامی انقلاب کی بقا کا راز بھی وہی کامیابی کا راز ہے، اور کامیابی کے راز کو قوم جانتی ہے، اور آئندہ آنے والی نسلیں اسے تاریخ میں پڑھیں گی کہ اس انقلاب کی بقا کے دو اہم ارکان ہیں، ایک الہی محرک اور اسلامی حکومت کا اعلیٰ مقصد، اور دوسرے پوری قوم کا اسی ہدف و مقصد کے لیے وحدت کلمہ کے ساتھ ایک نقطے پر جمع ہونا ہے۔ میں تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اگر چاہتے ہو کہ اللہ اور اسلام کی حکومت قائم ہو اور اپنے ملک کے اندر اور باہر استعمار پسندوں اور استحصال کرنے والوں کے ہاتھ منقطع ہو جائیں، تو اس الہی منشا و محرک کو، کہ جس کے بارے میں خداوند عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ضائع نہ ہونے دو، اور جان لو کہ اس محرک اور منشا کے مقابلے میں جو اس کی کامیابی اور بقا کا راز ہے، ہدف و مقصد کو فراموش کر دینا ہے۔ یوں ہی بے سبب پوری دنیا میں دشمن میڈیا کے بھونپو، جھوٹی اور بے بنیاد خبریں اور افواہیں پھیلانے میں اپنی تمام تر توانائیاں صرف نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، اور اسی ضمن میں اسلامی جمہوریہ ایران کے مخالفین کے علاقے کے پہم دورے بھی بے سبب نہیں ہیں۔
بسم اللہ